دین کی بات سنانے سے پہلے کچھ اشعار پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالی کی محبت کے اشعار کا سننا جن میں حکمت کی باتیں ہوں. حضور سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان من الشعر حکمہ، بخاری شریف کی روایت ہے کہ بے شک اشعار میں حکمت کی باتیں ہوتی ہیں. بعض اشعار ایسے ہوتے ہیں حکمت سے پور ہوتے ہیں، ایک شعر سے زندگی بدل جاتی ہے. یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. اور ایک صحابی فرماتے ہیں، میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں، آپ کا ردیف تھا، حضور صلی اللہ، ردیف کہتے ہیں سواری میں پیچھے بیٹھنے والے، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اشعار سناؤ، انشد، اشعار سناؤ. تو میں نے سنانے شروع، لبید کے اشعار سنانے شروع کیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور میں سناتا گیا، آپ فرماتے گئے مزید سناؤ، مزید سناؤ. حتی انشد تو مئۃ بیتین، یہاں تک کہ میں نے 100 اشعار سنا دیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک تخت بنوایا گیا تھا، ان سے مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اشعار سنا کرتے تھے تاکہ سب کو نظر آئے صحابہ کو، اس لیے ان کو اونچی جگہ پہ بٹھایا جاتا تھا تاکہ سب نظر آئے. لہذا اشعار کا سننا سنت ہے، سنت، اس کو معمولی نہ سمجھے، سنت ہے یہ. مسجد کے اندر بھی اشعار سنوائے گئے، سنے گئے. اگر یہ کوئی بری چیز ہوتی تو وہی نازل ہو رہی تھی، وہی کا زمانہ تھا، اللہ تعالیٰ منع فرما دیتے. اور اللہ کے نبی کا کوئی فعل اور کوئی بات وہی سے خالی تھوڑی ہوتی ہے، اس کے اندر وہی کی رہنمائی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. تو اس لیے اس کو معمولی نہ سمجھو، یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے. افسوس کہ اس وقت یہ رواج میں نہیں ہے تو عجیب سا لگ رہا ہے، یہ رواج نہیں ہے نا تو عجیب سا لگتا ہے. وہاں تو کوئی صحابی کھڑے نہیں ہوئے کہ یہ مسجد میں کیوں اشعار. ہمارے وہاں کراچی میں ایک صاحب نے بہت برے الفاظ کہے تھے، میں یہاں نقل نہیں کرتا ان کو، لیکن جو گانے والوں کے لیے جو برا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ استعمال کیا تھا کہ مسجد کو انہوں نے یہ بنا دیا، ان لوگوں کا کھانا بنا دیا، تو بہت برے الفاظ استعمال کیے. تو اگلے جمعے میں نے یہ بات بیان کی، جب یہ احادیث اور یہ بیان کی تو انہوں نے توبہ کی. جو جن کو سعادت ہوتی ہے وہ توبہ کر لیتے ہیں، لہذا اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دے دی. بھائی یہ میں سنت کی تاخیر کی، سنت کی تاخیر سے تو آدمی بعض اوقات کفر تک پہنچ جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. دیکھیے اللہ تک پہنچنے کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہے، قلب سلیم، عقل سلیم، فہم سلیم. سلامتی چاہیے، سلامتی، ورنہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا آدمی. وہ سمجھ رہا ہے کہ میں لگا ہوا ہوں، میری تو کوئی تہجد فوت نہیں ہوتی. اللہ کے بندے تو دین کے خادموں کا مخالف ہے، کہاں سے تیری یہ تعجب قبول ہوگی؟ کس بات کی یہ تعجب ہے؟ جو دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں ان کا تو مخالفت کر رہا ہے، اور تو سمجھ رہا ہے میرا تو تعجب فوت نہیں ہوتی، میری تو تلاوت فوت نہیں ہوتی، ذکر عبادت میری فوت نہیں ہو رہی. بڑا مطمئن ہے، ہرگز نہیں. یاد رکھیں، عوامر پر عمل کرنا یعنی اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، اور اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے رکنا اور معمولات کی پابندی کرنا، یہ تین چیزیں علامت ہیں ترقی کی. خوب سمجھ لیجئے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کوئی کر رہا ہو لیکن اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ان سے نہیں رک رہا، یہ ترقی نہیں کر رہا ہو. دو چیزیں موجود ہیں اس میں، عوامر پہ عمل کر رہا ہے، احکامات پہ، اور وہ معمولات بھی پورے کر رہا ہے. لیکن جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ان سے نہیں بچ رہا تو یہ ترقی تھوڑی ہو رہی ہے اس کی. وہ اپنے زام میں سمجھ رہا ہو ترقی ہے, ترقی اس کو نہیں کہتے. تو یہ اشعار سننا سنانا یہ سنت ہے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اور یہ ہمارے شیخ اور مرشد عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی کے اشعار ہیں. اور الحمدللہ الحمدللہ کئی مرتبہ یہی اشعار جو اب میں پڑھوں گا, میں نے کئی مرتبہ یہ حضرت والا کی مجلس میں سنانے کی سعادت حاصل کی ہے, خود حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو. تو آج جی میں آیا کہ ان اشعار کو پڑھ لیا جائے. اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے, اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے, جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے وہ خود ہی کرم فرمائیں گے, جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے وہ خود ہی کرم فرمائیں گے, جائیں گی کبھی آہیں دل کی بالائے فلک تا عرش بری, جائیں گی کبھی آہیں دل کی بالائے فلک تا عرش بری, یہ درد محبت کے نالے کچھ رنگ تو اپنا لائیں گے, یہ درد محبت کے نالے کچھ رنگ تو اپنا لائیں گے, آتا ہے مجھے نالوں میں مزہ, نالوں سے مراد یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے رونا, اللہ کی محبت میں رونا. آتا ہے مجھے نالوں میں مزہ اے زاہد ناداں طنز نہ کر, آتا ہے مجھے نالوں میں مزہ اے زاہد ناداں طنز نہ کر, جب عشق ہے ان کا دل میں میرے پھر کیوں نہ ہمیں تڑپائیں گے, جب عشق ہے ان کا دل میں میرے پھر کیوں نہ ہمیں تڑپائیں گے, مخلوق ہے ادنا سا سورج جب اس کو نہیں ہم دیکھ سکے, مخلوق ہے ادنا سا سورج جب اس کو نہیں ہم دیکھ سکے, پھر خالق عالم کا جلوہ دنیا میں بھلا کیا پائیں گے, پھر خالق عالم کا جلوہ دنیا میں بھلا کیا پائیں گے, جب شمع محبت دل میں لیے محفل میں ہو کوئی صاحب ضو، صاحب ضو، ضو کے معنی روشنی، اور صاحب ضو یعنی روشنی والا، مراد یہ ہے جس کے پاس اللہ کی محبت کی روشنی ہو، وہ کسی محفل میں بیٹھا ہوا ہو. جب شمع محبت دل میں لیے محفل میں ہو کوئی صاحب ضو، پھر عشق خدا کے پروانے خود اڑ کے وہاں آ جائیں گے، پھر عشق خدا کے پروانے خود اڑ کے وہاں آ جائیں گے. اور فرماتے ہیں جو شہید ہے وہ بزبان حال یہ شعر پڑھتا ہے، تم لاش کو میری غسل نہ دو بس خون میں لتھڑی رہنے دو، تم لاش کو میری غسل نہ دو بس خون میں لتھڑی رہنے دو، کل خون شہادت میں لتھڑا یہ جسم انہیں دکھلائیں گے، کل خون شہادت میں لتھڑا یہ جسم انہیں دکھلائیں گے. کیوں آہ میں کچھ تاثیر نہیں، کیا عشق کا دل میں تیر نہیں، کیوں آہ میں کچھ تاثیر نہیں، کیا عشق کا دل میں تیر نہیں، جب نور نہیں خود ہی دل میں ممبر پہ وہ کیا برسائیں گے، جب نور نہیں خود ہی دل میں ممبر پہ وہ کیا برسائیں گے. اسی لیے جتنے ہمارے اکابر ہیں، کتنے ہمارے جو بھی اکابر آپ جانتے ہیں، کسی ایک کا نام آپ بتا دیجیے، کوئی ایک نام، میں یہاں ممبر پہ بیٹھا ہوں جیمس آباد میں محمدی مسجد کے، کوئی ایک نام بتائیے کہ وہ ہمارے بڑے ہوں، اکابر ہوں اور کسی اللہ والے کے غلامی نہ کیے ہوں، کوئی ایک بتا دیجیے مجھے، کوئی ایک بتا دیجیے. آپ کہتے ہیں مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے ہیں، تو وہ غلام تھے مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی محی تبلیغی دعوت و تبلیغ کا کام جنہوں نے زندہ فرمایا، یوں کہیے زندہ فرمایا. شروع کہنا صحیح نہیں ہے، شروع تو پہلے سے چلتا آ رہا ہے، سلسلہ چلا آ رہا تھا. ہاں ایک چیز کام رک گیا تھا، نہج رک گئی تھی اس کی، تو اس کو حضرت نے زندہ فرمایا. یہ ہمارے بڑے تھے، یہ غلام تھے مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے، بچپن میں غلامی اختیار کی نابالغی سے، اور ان کے انتقال کے بعد مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق قائم کیا. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت، یہ غلام تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے. مولانا رشید احمد گنگوئی، یہ غلام تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ غلام تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے. بلکہ فضائل رمضان شریف اٹھا کر دیکھیے، اس میں حضرت شیخ نے لکھا ہے میرے آقا مولانا خلیل احمد سہارنپوری، یا یعنی آپ نے اپنے شیخ کو آقا لکھا ہے اور اپنے آپ کو غلام گویا کہ بھائی جس نے آقا لکھ دیا اپنے شیخ کو وہ کون ہوا؟ غلام ہوا. تو آپ بتائیے کوئی ایک بتا دیجیے. تو انہوں نے روشنی رکھنے والوں سے جن کے پاس اللہ کی محبت کی روشنی تھی ان سے روشنی حاصل کی, پھر ممبروں پہ نور برسایا انہوں نے. اللہ کے پیاروں کی, اللہ کے پیاروں سے انہوں نے پیار کیا, پھر اللہ نے ان سے پیارے پیارے کام لیے. کیوں آہ میں کچھ تاثیر نہیں, کیا عشق کا دل میں تیر نہیں, جب نور نہیں خود ہی دل میں, ممبر پہ وہ کیا برسائیں گے, جب نور نہیں خود ہی دل میں, ممبر پہ وہ کیا برسائیں گے. اختر کو جو تو نے دولت غم بخشی ہے بفیض پیر ہدا, غم کی دولت, یہ کون سا غم ہے جس کو حضرت دولت فرما رہے ہیں؟ یہ وہ غم ہے جو گناہ سے بچنے میں دل کو ہوتا ہے. دل چاہتا ہے نا گناہ کرنے کو, اور ہم گناہ نہ کریں تو دل کو غم ہوتا ہے. یہ غم بہت بڑی دولت ہے, اس کے بغیر کوئی اللہ والا بن ہی نہیں سکتا, اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتا, اور یہ ملتی ہے اللہ والوں سے. یہ دولت, یہ غم کی دولت یہ ملتی ہے اللہ والوں کے سینوں, یہ کتابوں سے نہیں ملتی. مسئلہ سارا یہ ہے, کتابوں سے نہیں ملتی یہ دولت. اچھا اگر کتابوں سے ملتی ہوتی تو سب سے بڑی کتاب قرآن کریم ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجے جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی, پھر تو اسی سے اصلاح ہو جاتی ساری. نہیں, فرمایا گیا ان کی صحبت میں بیٹھو, ان کی صحبت اٹھاؤ تو تمہیں سینے سے سینے میں وہ دولت منتقل ہوگی, تو قرآن پہ عمل نصیب ہوگا. تو یہ دولت یہ سینے سے سینے میں ملتی ہے, منتقل ہوتی ہے. جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت, ایک خانہ بخانہ ہے, ایک سینہ بسینہ ہے. جو آگ کی خاصیت ہے نا, ایک گھر سے دوسرے گھر میں, دوسرے سے تیسرے میں لگتی ہے, تو اللہ کے عشق کی آگ ایک سینے سے دوسرے میں, دوسرے سے تیسرے میں لگتی ہے. جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت, ایک خانہ بخانہ ہے, ایک سینہ بسینہ ہے. تیرے غم کی جس کو بھی دولت ملے, غمے دو جہاں سے فراغت ملے. یہ ایسی بڑی دولت ہے جو جس کو اللہ یہ نصیب فرما دیں کہ وہ دل کو توڑ دیتا ہے, اللہ کا حکم نہیں توڑتا, یہ بہت بڑی دولت ہے. اور یہ صرف دنیا میں صرف ایک طبقے کو ملتی ہے, اور وہ طبقہ اللہ کے دوستوں کا طبقہ ہے, اللہ کے تعلق والوں کا طبقہ ہے, اولیاء اللہ کا طبقہ ہے, صاحب نسبت لوگوں کا طبقہ ہے. نہ یہ گناہگار مسلمانوں کو ملتی ہے, نہ کافروں کو ملتی ہے. اگر یہ دونوں بھی درد دل والے بن جائیں اور دل پر غم اٹھانے لگیں تو یہ بھی اللہ والے ہو جائیں گے. اختر کو جو تو نے دولت غم بخشی ہے بفیض پیر ہدا, امید ہے تجھ سے بارے خدا, اس درد کا درماں پائیں گے, امید ہے تجھ سے بارے خدا, اس درد کا درماں پائیں گے. اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے, جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے وہ خود ہی کرم فرمائیں گے. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى: إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: لكل شيء معدن ومعدن التقوى قلوب العارفين. أو كما قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: الله سبحانه وتعالى قرآن الكريم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ خوب اچھی طرح سن لو، ہمارے دوست اللہ تعالیٰ کے دوست کون لوگ ہیں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. اب اس کی یہ ان کی خصوصیات کیا ہیں؟ دو چیزیں بیان فرمائیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کر لیا انہوں نے. جو ایمان لاتے ہیں تقوی اختیار کرتے ہیں. ایمان الحمدللہ ہم سب کے پاس ہے، ہم سب ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں. ایک چیز حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور وہ ہے تقوی. بس ہم اللہ سے ہمارا تعلق قائم ہو جائے اور دوستی ہماری پکی ہو جائے گی. الذین آمنوا وکانوا یتقون. لهم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. جب دوستی پکی ہو جائے گی تو خوشخبریاں ہیں ان لوگوں کے لیے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ اللہ کا اعلان ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوگی. ذالک هو الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے. کامیابی یہ تھوڑی ہے کہ آدمی کو جائیدادیں بنا لے اور اعمال کچھ بھی نہیں، ایمان اعمال کے حساب سے کورا ہو، تو یہ کامیابی نہیں ہے. فرمایا یہ کامیابی ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ ہے کامیاب. تو اس وقت جو جنت والے راستے پر چل رہا ہو اور جہنم والے راستے سے بچ رہا ہو، وہ کامیابی والے راستے پر ہے. اور جہنم سے بچنے والا راستہ کیا ہے؟ دیکھیے، ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو برانچ آفس ہوتی ہے نا، وہ ہیڈ آفس کے مزاج پر ہوتی ہے. برانچ جو آفس ہوتی ہے اس کا جبھی تو وہ برانچ بنتی ہی اس وقت ہے جب ہیڈ آفس سے تعلق ہوتا ہے. ہیڈ آفس والے اس کو اجازت دیتے ہیں ہاں بھائی تم ایک شاخ یہاں پہ کھول لو, تو اس کو برانچ آفس کہا جاتا ہے. یہ سمجھ لیا آپ نے, یہ بات سمجھ میں آ گئی. اب یوں سمجھیے کہ نفس برانچ آفس ہے اور اس کا ہیڈ آفس جہنم ہے, جہنم ہیڈ آفس ہے اور اس کا برانچ آفس جو دنیا میں کھلا ہوا ہے اور جو ہم سب کے پاس ہے وہ نفس ہے, ساتھ لگا ہوا ہے. ان اعدا عدوک نفس اکل لطیفی جمبئی, تمہارا سب سے بڑا دشمن یہ نفس ہے جو تمہارے پہلو میں ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, یہاں تک کہ دیکھیے تفضیل کے سیرے کے ساتھ فرمایا تمہارا سب سے بڑا دشمن ان اعدا عدوک, اسی سے پتہ چل گیا شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نفس شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے نفس, یہ اس لیے کہ شیطان کو بہکانے کے لیے کوئی شیطان نہیں آیا تھا. حضرت فرماتے ہیں شیطان کو بہکانے کے لیے کوئی شیطان تھوڑی آیا تھا کہ تو انکار کر دے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے, شیطان کو بہکایا اس کے نفس نے. تو معلوم ہوا شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے جو اس وقت ہمارے ساتھ ہم سب کے ساتھ لگا ہوا ہے. تو جو نفس کی مان کر چل رہا ہو جو دل میں آیا کہہ دیا اس نے. دیکھو میرے پیاروں, میرے دوستوں, میرے عزیزوں, میرے بزرگوں, یہ ذرا میں باریک بات پیش کر رہا ہوں. اللہ تعالی کے لیے وقت کو فارغ کرنا, جیسے ہم آئے کراچی سے آ گئے ہم وقت فارغ, یہ آسان ہے. اللہ تعالی کے لیے وقت فارغ کرنا آسان, اللہ تعالی کے لیے پیسے کو لگانا یہ بھی آسان, یہاں تک کہ اللہ تعالی کے لیے جان قربان کرنا بھی آسان, لیکن اللہ تعالی کے لیے جذبات قربان کرنا یہ مشکل ہے. اب دلیل سن لو. دلیل حضور سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے, فرمایا کہ قیامت کے دن ایک سخی کو لایا جائے گا, ایک عالم کو لایا جائے گا اور ایک شہید کو لایا جائے گا, اور ان سے پوچھا جائے گا, وہ کہے گا کہ عالم سے قاری بھی ہوگا, اس سے کہا جائے گا تو وہ کہے گا اے اللہ آپ کو پتہ ہے, آپ جانتے ہیں میں نے تو دین آپ کے لیے پڑھایا, ساری زندگی اس میں کھپا دی میں نے. فرمایا نہیں, اللہ فرمائیں گے ایسی بات نہیں ہے. لِيُقَالَ إِنَّكَ قَارِئٌ فَقَدْ قِيلَ, تُو نے دین اس لیے پڑھایا تھا کہ تجھے قاری اور عالم اور مولانا اور مفتی صاحب کہا جائے, وہ یہ القابات تجھے دنیا میں مل گئے, کہا جا چکا. فقط قیل, بس تحقیق کہا جا چکا تجھے, ہمارے پاس کیا لینے آیا ہے, لہذا منہ کے بل گھسیٹ کر اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا. یہ ذلت کی علامت ہے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جانا. ایسی سخی کے ساتھ معاملہ ہوگا, کیا اس عالم نے نمازیں نہیں پڑھی ہوں گی, اس عالم نے قرآن نہیں پڑھا ہوگا, پڑھایا نہیں ہوگا, سب کچھ کیا ہوگا مگر کوئی چیز کام نہیں آئی, ایک غلط جذبہ تھا, جذبات کی قربانی نہیں دی, غلط جذبے کو رکھا دل کے اندر, توبہ نہیں کی. اور وہ کیا جذبہ تھا کہ لوگ میری عزت کریں, لوگ مجھے مولانا کہیں, لوگوں کے اندر میری تعظیم ہو. اللہ فرمائیں گے ایک گناہ اصلاح نہیں کرائی اس نے, یہی تو ہم کہتے ہیں تزکیہ کراؤ بھائی, یہ ضروری ہے تزکیہ, ورنہ کوئی اعمال بیکار ہیں. دیکھ لو میں حدیث پیش کر رہا ہوں, اور میں نے ابھی اشعار میں بھی کہہ دیا کہ کوئی بتاؤ بزرگ جس نے یہ نہ کرایا ہو تو ہمیں بتاؤ, ہم قصوروار ہیں. پھر ایک گناہ کوئی بیسیوں گناہوں کی فہرست نہیں ہے, ایک گناہ ہے جس نے وہ لے ڈوبا اس کو, ساری عبادات, ساری اس کی علمی خدمات اور سب کچھ. کتنے لوگوں کو اس نے دین کی طرف بلایا ہوگا, دین کی باتیں سنائی ہوں گی, وہ کوئی چیز کام نہیں آئی اس کی. عالم ہے بھائی, عالم تو جہاں بھی جائے اس سے کہا جاتا ہے بھائی کچھ دین کی بات سنا دو. اب وہ کتنوں کو اس نے سنائی ہوگی, کتنوں کو اس کا بیان سنا ہوگا, مگر یہ کام نہیں آیا اس کے. ذلت کے ساتھ گھسیٹ کر منہ کے بل گھسیٹ کے اس کو جہنم میں ڈالا جانا ہے. سخی کو لایا جائے گا وہ بھی یہی کہے گا اللہ میں مصاریف خیر میں خرچ کرتا رہا. اللہ فرمائیں گے نہیں یہ غلط ہے جھوٹ بولتا ہے جھوٹ. لیقال انکا جواد فقط قیل, تجھے یوں تو نے اس لیے کیا تھا کہ تجھے لوگ جواد کہیں سخی کہیں. سو کہا جا چکا ہمارے پاس کیا لینے آیا. اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو اب بتائیے مال خرچ کرنا آسان لیکن جذبے کی قربانی نہیں دی یہ مشکل ہے. عالم نے اپنا وقت فارغ کیا ساری زندگی کھپا دی لوگوں کو دین کی بات سنانے کے لیے, زندگی کھپا دی وقت فارغ کر لیا یہ بھی آسان ہے. اب تیسرا بات جان پر آ جائیے, جان قربان کرنا بھی آسان ہے. شہید کو لایا جائے گا اس سے بھی یہی سوال کیے جائیں گے کہ بھائی تو نے کیا کیا زندگی میں, ہم نے تجھے وقت دیا زندگی دی. تو وہ کہے گا اے اللہ میں نے آپ کی خاطر جان قربان کر دی. اللہ فرمائیں گے نہیں, لیقال انک جری ان فقط قیل, یہ تو نے اس لیے کیا تاکہ تجھے کہا جائے کہ تو جری ہے جرت مند ہے بہادر ہے, وہ کہا جا چکا تجھے. تو اللہ کے لیے اپنی زندگی فارغ کرنا یہ بھی آسان ہے, اور اللہ تعالی کے لیے پیسہ خرچ کرنا یہ بھی آسان چیز ہے, کر لیتے ہیں لوگ. اور اللہ تعالی کے لیے جان دے دینا, جان دینا بھی آسان ہے مگر جذبے کی قربانی مشکل ہے. یہ جذبہ غلط دل میں جذبات ہمارے نہ جانے کیا کیا بھرے رہتے ہیں جذبات دل میں, ان جذبوں کی وجہ سے ان غلط جذبوں کی وجہ سے ہمارا یہ اعمال برباد ہو رہے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں. گوشہ دل میں جانے ہو کیا کیا مرض, کچھ دوا لیجئے کچھ دعا لیجئے کچھ. گو علاجن نہیں احتیاطن صحیح, اہل دل کو دل اپنا دکھا لیجئے. گو علاجن نہیں احتیاطن صحیح, اہل دل کو اللہ والوں کو ان سے پوچھ تو لیں کہ ہمارے دل میں کوئی مرض تو نہیں ہے, بتائیں تو صحیح ان کو جا کے. اس کو تزکیہ کہتے ہیں تزکیہ. اور میں آپ سے کیا عرض کروں, اللہ تعالیٰ نے 8 قسمیں اٹھائی ہیں اس کی تزکیے کی بات سے. پہلے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. تحقیق کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک صاف کرا لیا کسی اللہ والے سے, اور یہ خود نہیں ہوتا. ایک عالم نے یہ کہا حکیم الامت سے رحمت اللہ علیہ سے کہ حضرت یہ آپ کیا کہتے ہیں کسی اللہ والے کی صحبت, کسی اللہ والے کی صحبت, کسی ولی کی صحبت, کسی صاحب نسبت کی صحبت, کسی بزرگ کی صحبت, یہ آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو عالم ہیں, ہم تو کتابیں پڑھتے ہیں. وہ اتنی اتنی بڑی بڑی کتابیں ہم پڑھتے ہیں, یہ ہم بن جائیں گے اللہ والے ان کو پڑھ کے. تو حضرت نے فرمایا مولانا آپ تو عالم ہیں, ذرا یہ بتائیے تزکیہ فعل لازم ہے یا فعل متعدی. بس کہنے لگے حضرت میں سمجھ گیا. حضرت کی بات عجیب تھی, حضرت عالم کو عالم کی لائن سے مار دیتے تھے اور عام آدمی کو عام آدمی کی. اب میں عام آدمی کی بات پیش کروں گا, ابھی پہلے عالم کی بات سمجھاتا ہوں. فرمایا کہ مولانا آپ تو عالم ہیں, یہ بتائیے تزکیہ فعل لازم ہے یا فعل متعدی. زکا یزکی تزکیتن کے معنی ہوتے ہیں پاک صاف کروانا, پاک صاف کرنا. کرنا ایک ہے پاک صاف ہونا, ایک ہے پاک صاف کرنا. اس کو یوں سمجھیے کہ زید نے کھانا کھایا, یہ فعل لازم ہے, زید پر تمام ہو گیا, زید نے کھانا کھایا. اب فعل متعدی سنیے کہ زید نے کھانا کھلایا. اگر میں یہ جملہ کہوں تو آپ کیا سمجھیں گے, کم سے کم ایک آدمی ضرور ہوگا جس کو زید نے کھانا کھلایا, یہی سمجھیں گے کہ نہیں؟ یا یہ سمجھیں گے کہ زید نے خود کھانا کھا لیا؟ زید نے کھانا کھلایا سے آپ یہ سمجھیں گے زید نے خود کھانا کھا لیا؟ تو اسی طرح تزکیہ تزکیے کا مطلب ہوتا ہے کسی سے اپنے دل کو پاک صاف کرانا، کوئی ایک تو ہوگا جس کا پاک صاف کرنا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک پاک صاف کرنے والا ہے اور ایک جو جس کو پاک صاف کیا جا رہا ہے وہ ہے، یہی مطلب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو تزکیہ بغیر شیخ کے نہیں ہوتا، یہ بھول ہے ہماری۔ تو وہ عالم کہنے لگے ہاں بس میں سمجھ گیا، فعل متعدی ہے، زکا یزکی تزکیتن فعل متعدی ہے، میں سمجھ گیا کہ تزکیہ خود بخود نہیں ہوتا، کتابوں سے نہیں ہوتا۔ اب دوسرے ایک عامی آدمی نے آ کر حضرت سے یہ کہا، حضرت جی آپ کیا کہتے رہتے ہیں کہ آپ کسی اللہ والے کی صحبت ضروری ہے، اور ایک دفعہ تو حضرت نے فرمایا فرض عین ہے، یہ بھی فرمایا حضرت کسی عالم کی، کسی اللہ والے کی صحبت اٹھانا ہر مسلمان پر فرض عین ہے، یہ فرمایا حضرت نے، اور یہ غلط تھوڑی ہے، یہ آیت سے ثابت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، یہ اللہ کی شان کریمی ہے کہ آیت کے ایک ہی جز میں تقوی کا حکم دیا اور دوسرے جز کے اندر اسی آیت کے دوسرے جز میں طریقہ بتا دیا کہ ہم تمہیں ایسی تھوڑی چھوڑ رہے ہیں، شان کریمی ہے ہمارے رب کی، ہمارے پیارے اللہ کی، ایک ہی آیت کے اندر ایک ہی جز میں اللہ تقوی کا حکم دے رہے ہیں اور اسی آیت کے دوسرے جز میں طریقہ بھی بتا رہے ہیں، لو یہ طریقہ ہے، یہ اختیار کر لو کہ کسی ایک اللہ والے کے ساتھ ہو جاؤ، ساتھ ہو جاؤ بس، رہ پڑو بس، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ مولانا روم نے حکایت لکھی ہے کہ پارس پتھر سے لوہے نے کہا کہ بھائی پارس پتھر، سنا ہے کہ اگر تم لوہا تم سے آ کے ٹچ ہو جائے تو تم سونا بنا دیتے ہو اس کو، تو یہ تم کیسے بناتے ہو؟ اس نے کہا یہ مت پوچھو، آؤ مجھ سے ٹچ ہو جاؤ پھر دیکھو۔ اس نے کہا یہ کیا پوچھتے ہو کہ کیسے بناتے ہو، بھائی آؤ مجھ سے ٹچ ہو جاؤ پھر دیکھو، پھر کیا ہوتا ہے، پھر تمہیں خود ہی پتا چل جائے گا کہ کیسے بنتا ہے لوہا پارس پتھر سے ٹچ ہو کر سونا کیسے بن جاتا ہے۔ یہ بتانے کی چیز تھوڑی ہوتی ہے میرے دوستو، یہ جیمس آباد کے آم جو ہیں اس پہ آپ تقریر کر سکتے ہیں کہ آم ایسا میٹھا ہوتا ہے؟ آم کی مٹھاس پہ کوئی تقریر کر سکتا ہے؟ کسی کو سمجھا سکتا ہے کہ آم کی مٹھاس کیسی ہوتی ہے؟ تو اللہ کی محبت کی مٹھاس کوئی بیان کر سکتا ہے؟ یہ تو خود ہی جب آدمی ٹچ ہوگا کسی اللہ والے سے پھر پتا چلے گا کہ کیا ہوتی ہے اللہ کی محبت۔ جیسے آپ آم کھائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ آم جیمس آباد کا کتنا لذیذ آم ہوتا ہے، تو خود ہی پتا چلے، آپ تقریر تھوڑی کر سکتے ہیں کسی کو سمجھائے بھائی یہ ایسا میٹھا ہوتا ہے، وہ کہے گا خوبانی کی طرح، آپ کہیں گے نہیں، وہ کہے گا کیلے کی طرح میٹھا ہوتا ہے کہ نہیں، چینی کی طرح ہوتا ہے کہ نہیں، پھر اس سے کہا جائے گا بھائی تو خود ہی کھا کے دیکھ لے، یہ دیکھ لے۔ یہ اسی طرح اتنی ایک مخلوق ہے چھوٹی سی اللہ کی آم، آپ اس کی مٹھاس نہیں بتا سکتے، تو اللہ کی محبت کی مٹھاس جو اللہ کے تعلق کا مزہ ہے وہ کیسے پتا چلے گا، کون بتا سکتا ہے اس کو؟ تو پارس پتھر نے یہ کہا لوہے سے کہ بھائی یہ مت پوچھو کہ میں کیسے بناتا ہوں لوہے کو سونا، تو بس تم آ کے مجھ سے ٹچ ہو جاؤ پھر خود ہی پتا چل جائے گا تم۔ تو اون صاحب نے یہ کہا حضرت یہ آپ جو فرماتے رہتے ہیں کہ اچھا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین میں اتقوا امر کا صیغہ ہے، کونوا مع الصادقین یہ بھی امر ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ رہو، اہل علم یہاں موجود ہیں یہ جانتے ہیں، کونوا امر کا صیغہ ہے اور امر بنتا ہے مضارہ سے، اور مضارے میں دو حال پائے جاتے ہیں، زمانے حال استقبال، یعنی حالاً بھی اللہ والوں کے ساتھ رہو، آئندہ بھی اللہ والوں کے ساتھ رہو، اور کونوا امر ہے نا ہو جاؤ، بس ساتھ ہو جاؤ اللہ والوں، کسی اللہ والے کو تلاش کر کے اس کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہمارے بزرگوں نے کیسے اس آیت میں عمل کیا ہے، آپ میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ کوئی بزرگ آپ دکھا نہیں سکتے، آپ تلاش بھی کر لیں نہیں دکھا سکتے۔ تو انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کونو امر ہے نا، امر والامر للوجوب، یہ اصول کی کتابوں میں مسئلہ لکھا ہوا ہے، الامر للوجوب، امر ہوتا ہے یعنی حکم ہوتا ہے واجب کرنے کے لیے، اور قرآن و حدیث میں کوئی قرینہ صارفہ نہیں ہے جو اس وجوب کو استحباب کی طرف پھیر دے، قرینہ صارفہ بھی ہوتا ہے جو وجوب کو استحباب کی طرف پھیر دیتا ہے۔ کفنو فیہا موتاکم، ارے تمہارے کپڑوں میں بہترین کپڑا یہ سفید ہے، اس کو پہنا بھی کرو اور اپنے مردوں کو بھی اس میں دفنایا کرو، اسی میں کفنایا کرو، سفید رنگ میں. اب یہ کفنو یہ بھی امر کا صیغہ ہے مگر یہ وجوب نہیں ہے. بہت سے لوگوں کو حضور نے دوسری چادروں میں سفید کے علاوہ چادروں میں خود حضور نے کفن دیا ہے, گھاس تک میں کفن دیا. حضرت مصعب ابن عمیر کو فرمایا, ان کی چادر چھوٹی تھی, اس خر کی گھاس ڈال دو, یہ چادر کو سر کی طرف کر دو اور جو پیر کھلے رہ جائیں ان پہ اس خر کی گھاس ڈال دو. اب بتائیے دوسرا رنگ ہو گیا کہ نہیں. یہ قرینہ صارفہ ہے جس نے اس کفنو کے امر کو کہ کفن سفید دو اس کو پھیر دیا حضور کے ہی عمل سے استحباب کی طرف, کہ حضور کا عمل ہی یہ بتا رہا ہے. ایک طرف حضور نے حکم بھی دیا, دوسری طرف اس کے خلاف بھی عمل کیا ہے. اس کا مطلب ہے یہ وجوب کے لیے نہیں ہے, واجب نہیں ہے, مستحب ہے. کہ یعنی اچھا ہے کہ تم یہ اپنے مردوں کو سفید کپڑوں میں کفنایا کرو, یہ ہے. لیکن یہاں جو کونو ما صادقین ہے اس کا کوئی قرینہ صارفہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے جو اس وجوب کو استحباب کی طرف پھیر دے کہ مستحب ہے, بس یوں سمجھیے. اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی شامیہ میں, جس سے پوری دنیا کے مفتی فتویٰ دیتے ہیں, محتاج ہیں اس کتاب کے, یہ ایسی کتاب ہے, اس میں لکھتے ہیں کہ واجب کو فرض کہنا جائز ہے, واجب کو فرض کہنا جائز ہے. تو حضرت نے غلط تھوڑی فرمایا کہ فرض عین ہے کہ اللہ والوں کی کسی ایک اللہ والے کی صحبت فرض عین ہے. تو ان صاحب نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ کیا کہتے رہتے ہیں کہ یہ کسی ولی کی صحبت, کسی بزرگ کی صحبت, ہم ایسے ہی بن جائیں گے بزرگ, خود ہی بن جائیں گے, کسی ولی کی صحبت کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت نے فرمایا اچھا بھائی تم ایسا کرو. اب وہ عام ہی آدمی تھا, عالم کو اس کی لائن سے سمجھایا, اب یہ عام آدمی تھا. تو حضرت نے اس سے فرمایا بھائی تم ایسا کرو, دیکھو تم صحابی بن جاؤ, یہ ولی کیوں بن رہے ہو تم؟ یہ جو تم کہہ رہے ہو, اعتراض کر رہے ہو کہ کسی میری بات پر کہ ولی بننے کے لیے کسی ولی کی صحبت چاہیے, تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم خود بن جائیں گے, تو تم ولی کیوں بن رہے ہو؟ ولی تو بہت چھوٹا درجہ ہے, تم صحابی بن جاؤ. حضور نے کہا حضرت صحابی کے لیے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت چاہیے. تو حضرت نے فرمایا اچھا چلو تم تابعی بن جاؤ. تو انہوں نے کہا حضرت تابعی بننے کے لیے تو پھر کسی صحابی کی صحبت چاہیے. حضرت نے فرمایا تبع تابعی بن جاؤ. انہوں نے کہا حضرت اس کے لیے بھی کسی تابعی کی صحبت چاہیے. بس کہنے لگے حضرت میں سمجھ گیا کہ ولی بننے کے لیے واقعی کسی ولی کی صحبت چاہیے. سبحان اللہ, دنیا میں کوئی ولی آج تک بغیر کسی ولی کی صحبت کے نہیں بنا, اور کوئی اگر بنتا نظر بھی آ رہا ہے اس میں بھی حضرت فرماتے ہیں کسی ولی کی نظر پڑی ہے اس پر, کسی ولی نے اس کے لیے دعا کی ہے, اس کی نظر پڑی ہے کس کے اوپر, نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی, مرض کیوں نہ جاتا, شفا کیوں نہ ہوتی, کہ دیکھا تھا تم نے دعا کی نظر سے. اللہ والے ان کی نظر ایسی تھوڑی جو ہماری ہوتی ہے, وہ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور دل میں دعا کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ اس کو اللہ والا بنا دے, یا اللہ اس کو اپنا, وہ ان کے نہ ہوٹ ہلے نہ زبان ہلی, بس دلی دل میں دعا دیکھا اور دعا کی نظر سے دیکھ لیا, دل میں دعا کر لی, لیجئے جی کام بن گیا. مرض کیوں نہ جاتا, شفا کیوں نہ ہوتی, کہ دیکھا تھا تم نے دعا کی نظر سے. اس کو حضرت نے یوں سمجھایا کہ بھائی تم اگر تم ولی ایسی ہی, اللہ کا تعلق تمہیں ایسے ہی مل سکتا ہے, تو تم چھوٹا تعلق کیوں حاصل کر رہے ہو؟ تم صحابی بن جاؤ, صحابی بن کے دکھائے کوئی, یا چلو بھائی تابعی بن جائے, تابعی بن جائے, نہیں بن سکتا. بس اسی اصول پر قیاس کر لیجئے کہ ولی بننے کے لیے, صاحب نسبت بننے کے لیے کسی صاحب نسبت کی صحبت, ولی بننے کے لیے کسی ولی کی صحبت, تعلق مع اللہ کے لیے کسی تعلق مع اللہ والے کی صحبت, یہ ضروری ہے. ورنہ جو خدا والوں کی محفل سے جو خدا والوں کی صحبت سے ذرا غافل ہوا, ذرا غافل ہوا, حضرت والا کا شعر ہے رحمۃ اللہ علیہ, جو خدا والوں کی صحبت سے ذرا غافل ہوا, بس اسی دم دور اس کے قرب کا ساحل ہوا, بس اسی دم دور اس کے قرب کا ساحل ہوا. اس کے قرب کا, اللہ کے قرب کا ساحل دور ہوتا چلا جاتا ہے, دور ہوتا چلا جاتا ہے. اہل اللہ سے جو دور ہو, مولانا روم فرما رہے ہیں, یک زمانہ صحبت با اولیاء, بہتر از 7 سالہ طاعت بے ریا. مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ مفتی اعظم پاکستان نے اشکال پیش کیا تھا حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے سامنے, اپنے شیخ کے سامنے, کہ حضرت مفتی اعظم پاکستان ہے یہ مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ. انہوں نے عرض کیا حضرت یہ مولانا روم کیا فرما رہے ہیں اس میں کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء, یعنی ایک لمحہ, زمانے سے مراد وہ نہیں طویل زمانہ, ایک لمحہ اللہ والوں کی صحبت یہ بہتر ہے 7 سالہ طاعت بے ریا. اللہ تعالی کی بے ریا 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے. تو حضرت نے فرمایا مفتی صاحب آپ کیا سمجھ رہے ہیں, شاعر نے کم کہا ہے یہاں, یہ یوں ہونا چاہیے تھا بہتر از 1,00,000 سالہ طاعت بے ریا, اللہ کی 1,00,000 سال کی عبادت سے بہتر ہے کسی ایک اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ جاؤ کچھ دیر کے لیے. چلو بھائی اگر کوئی نہیں مانتا تو میں سمجھاتا ہوں اس کو, یہاں کلمہ شریف لکھا ہوتا ہے, بعض مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے نا, اللہ کے نام لکھے ہوتے ہیں کلمہ شریف, کتنا خوبصورت لکھا ہوتا ہے. آپ یہاں بیٹھ جائیے سامنے ایک کاغذ قلم لے کے اور لکھتے رہیے اس کو, ویسا جو یہاں لکھا ہوا ہے 10 سال گزر جائیں گے ویسا نہیں لکھ سکتے, یا لکھ لیں گے بالکل ویسا ہی جس طرح یہ لکھا ہوا خوبصورت ڈیزائن بنا کے, ایسا آپ نہیں لکھ سکتے 10 سال میں بھی نہیں لکھ سکتے. ہاں جو ایسا لکھنا جانتا ہو جس کو فن آتا ہو آپ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیجئے وہ 10 منٹ میں لکھوا دے گا, لکھوائے گا کہ نہیں. آپ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیجئے اور اپنا ہاتھ ڈھیلا بھی چھوڑ دیجئے کہ نہیں وہ کہہ رہا یوں لے کے چلو, کہہ رہا نہیں جی یوں لے کے چلے, نہیں ایسا نہیں پھر نہیں لکھا جا سکے گا. وہ آپ سے کہے جی بالکل آپ اپنا ہاتھ چھوڑ دیجئے ڈھیلا, میں آپ کے ہاتھ کو جیسے چاہوں آپ اوپر کروں نیچے کروں موڑوں ویسا آپ چھوڑ دیں گے, وہ 10 منٹ میں آپ کو ہاتھ پکڑوا کے ویسے ہی لکھوا دے گا جو محراب میں لکھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا نام, سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام. میرے دوستو یہ 1,00,000 سال ہم کرتے رہے مگر چند لمحے آپ اللہ والوں کی صحبت میں گزار لیں وہ زیادہ قیمتی ہے. میں تو حصی مثال پیش کر رہا ہوں آپ کو, اکیلے نہیں دور تک جائیے گا بغیر اپنے مرشد کے تھک جائیے گا, کہاں تک آپ جائیں گے؟ اپنی ذاتی عبادات پہ ناز کرنا ٹھیک نہیں ہے. تو یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 7 سالہ طاعت بے ریا, ہر کے شد دور از حضور اولیاء در حقیقت دور گشتہ از خدا. جو اللہ والوں سے دور ہو گیا, اولیاء اللہ سے دور ہے کسی اللہ والے کی صحبت اس کو حاصل نہیں, در حقیقت وہ اللہ سے دور ہے. اور ہر کے خاد ہم نشینی با خدا گو نشینت با حضور اولیاء. جو شخص اللہ والوں کے ساتھ, جو شخص اس دنیا میں اللہ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نشینی چاہتا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ بیٹھ جاؤں, اس کو چاہیے کہ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ جائے, گویا اس نے اللہ کی صحبت اٹھا لی. ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا گو, حضرت مولانا روم فرماتے ہیں گو یعنی اس سے کہو نشینت با حضور اولیاء, کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ جائے. گلے خوشبوئے در حمام روزے رسید از دست محبوبے بدستم, بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری کہ از بوئے دل آویزے تو مستم, بگفتا من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم, جمال ہم نشیں در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے پاس حمام کے اندر غسل کرتے ہوئے ایک دوست کے ہاتھ سے میرے ہاتھ میں ایک خوشبودار مٹی پہنچ گئی. اس وقت حمام میں مٹی استعمال ہوتی تھی پاکی وغیرہ کے لیے کی جاتی ہوگی, تو وہ مٹی خوشبودار تھی. میں نے اس مٹی سے کہا بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری کہ تو مشک ہے یا عبیر کی خوشبو ہے یا مشک کی خوشبو ہے, کہ از بوئے دل آویز ہے تو مستم, میں تیری دل آویز خوشبو سے مست ہو رہا ہوں, اتنی پیاری خوشبو ہے تیرے اندر. تو اس مٹی نے جواب دیا کہ بگفتہ من گلے ناچیز بودم, اس نے کہا میں تو بہت نا حقیر سی مٹی تھی ولیکن مدت باگل نشستم, میں ایک مدت تک پھول کے ساتھ رہی ہوں, میں ایک مدت تک پھول کے ساتھ لپٹی رہی ہوں, بس جمال ہم نشین درمن اثر کر, میرے ہم نشین نے میرے اندر بھی اثر کر دیا. وگرنا من ہما خاکم کے ہستم, ورنہ میں تو وہی مٹی ہوں جو ہوتی ہے, مٹی جیسی ہوتی ہے میں تو وہی مٹی ہوں. تو بھائی ہم مٹی ہی صحیح, ہم کسی پھول کے ساتھ جڑ جائیں ہمارے اندر بھی خوشبو آ جائے گی. اللہ تعالی کی خوشبو. تو یہ اہل اللہ کی صحبت یہ ہم سب پر گویا فرض عین ہے. فرض عین حضرت نے فرمایا ایمان بچانا فرض عین ہے، اس لیے اہل اللہ کی صحبت بھی فرض عین ہے. بتائیے میں آپ سے کیا عرض کروں، اہل علم ہے، علم بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر نظر کی بیماری میں مبتلا ہے. شرعی پردہ نہیں ہے، شرعی پردہ نہیں ہے. بہت سے بیویوں کو پٹائی لگاتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ زبان غلط استعمال ہو رہی ہے. ہول سیل ریٹ سے غیبت، ہمارے حضرت والا فرماتے تھے ہول سیل ریٹ سے غیبت. ہاں جی، یہ خانقاہ والے ایسے ہی ہوتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں کسی اللہ والے کے پاس جانے کی، یہ سب اللہ والے ایسے ہی، کوئی ضرورت نہیں اللہ والوں کے پاس جانے کی. ہول سیل ریٹ کی غیبت ہے یہ، یعنی سارے اللہ والوں کی آپ نے غیبت کر دی. بتاؤ، غیبت بھی عام آدمی کی تو عام مسلمان کی جائز نہیں، یہ تو ہول سیل ریٹ سے اہل اللہ کی غیبت ہو رہی ہے. اور ہیں عالم بھائی، کیسے عالم ہو تم؟ یہ پوچھنے کی بات ہے، عالم ہو تو کیسے عالم ہو تم؟ تو دین کے جو کام میں، دین کے خادم ہیں، ان کے مخالف ہو، یہ کون سی دین کی خدمت ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا. تو میرے دوستو، یہ جو کان ہے ان کا غلط استعمال، دل میں گندے خیالات پکانا، شرعی پردہ نہیں، باہر نکلے تو نظر بازی کر لی، معلوم نہیں فضینل عین ان نظر، کہ آنکھوں کا زنا ہے بدنظری، بدنظری آنکھوں کا زنا ہے. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کلام کی بلاغت دیکھی، یہ جملہ تو نحوی اعتبار سے یوں ہونا چاہیے تھا، ان نظر زنا العین، یہ یوں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ مبتدا پہلے آتا ہے، خبر بعد میں آتی ہے. نحوی اعتبار سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خبر کو مقدم فرمایا، کیونکہ زنا کا لفظ سن کے ذرا آدمی دہل جاتا ہے دل، پہلے لفظ لے، خبر کو پہلے لائے، مبتدا کو مؤخر کر دیا اور خبر کو مقدم فرما دیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تاکہ میری امت کے لوگ ڈر جائیں. ارے زنا ہے آنکھوں کا بد نظری، یعنی کیا 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 کر رہے ہو یہ؟ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ کی لعنت ہو، یہ امام صاحب کی لعنت نہیں ہے، یہ امام صاحب بد دعا نہیں دے رہے، ماں باپ بھی نہیں دے رہے. جن کے صدقے میں ماں باپ کو یہ مقام ملا ہے، جن کے صدقے میں علماء کو یہ مقام ملا ہے، جن کے صدقے میں امامت ملتی ہے، یعنی سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ فرما رہے ہیں کہ خدا کی لعنت ہو اس شخص پر جو بد نظری کرتا ہے. والمنظور الیہ، اور اس پر بھی جو اپنے آپ کو دکھاتا پھرے، بے پردہ ہو کر دکھاتی پھرے، تو یہ ان پر بھی لعنت ہے. لیکن بھائی چلو، ان کو تو آپ اختیار میں نہیں ہے، آپ پر اپنی آنکھوں پہ تو آپ کو اختیار ہے، آپ کیوں نظر نہیں جھکاتے نیچے؟ ایک عالم نے حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کو لکھا، خط لکھا کہ حضرت میں جب نظر، میری نظر غلط چلی جاتی ہے کہیں، تو میں طاقت نہیں ہے میری، کہ میں قدرت نہیں پاتا کہ میں نیچے کر لوں. حضرت نے فرمایا غلط کہتے ہو، اس لیے کہ قدرت ضدین سے مرکب ہوتی ہے. حضرت نے الفاظ بھی وہی استعمال فرمائے کہ قدرت ضدین سے مرکب ہوتی ہے. قدرت اس کو کہتے ہیں کہ آپ اگر ہاتھ کو اوپر لا رہے ہیں، نیچے سے اوپر لے جا رہے ہیں، تو اوپر سے نیچے بھی لا سکیں، یہ قدرت ہے. اگر آپ ہاتھ کو اوپر لے جا کے نیچے نہیں لا سکتے، تو یہ معذوری ہے، قدرت نہیں ہے، یہ معذوری ہے. تو آپ جب دیکھ رہے ہیں کسی کو بد نظری کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ بد نظری نہیں بھی کر سکتے. جب کر رہے ہیں تو نہیں بھی کر سکتے آپ، یہ اسی کو تو قدرت کہتے ہیں. جب آپ کر رہے ہیں نا، ایک چیز کو کر رہے ہیں، تو آپ اس کو نہ کرنے پر بھی قادر ہیں، یہ آپ جھوٹ کہتے ہیں کہ نہیں کر سکتا، میں قدرت نہیں پاتا. قدرت ضدین سے مرکب ہوتی ہے، یہ جھوٹ، یہ بالکل جھوٹ ہے. یہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی عورت، اس کا باپ بھی ساتھ ہو اور اس کے پاس پستول بھی ہو، اور پولیس مین ہو وہ، اس کے پاس پستول بھی ہو، اور وہ کہے کسی نظر باز کو وہ دیکھے تو اسے کہے گا او ظالم کیوں دیکھتا ہے میری بیٹی کو، اگر تو نے اب دیکھا تو یہ پستول میرے پاس ہے، گولی مار دوں گا. تو اب دوسری دفعہ نظر ڈالے گا وہ؟ کہاں سے آ گئی یہ ہمت؟ حضرت فرماتے تھے کہاں سے ہمت آ گئی؟ بڑے لوگوں نے بہانے تراشے میں، جی بہت اوریانی ہے، فحاشی کا دور ہے، اوریانی ہے، اب نہیں نظروں کی حفاظت ہو سکتی. ہمارے وہاں حضرت والا کے پاس لڑکے آتے تھے، یہ میں نے اپنے کانوں سے سنی ہوئی بات میں عرض کر رہا ہوں، بیچ میں کوئی راوی نہیں ہے، یہ خود میں نے ایسے اللہ والوں کی، ان اللہ والوں کی میں نے اپنی آنکھوں سے زیارت کی ہے، جو یہ جنہوں نے خود حضرت والا سے آ کے عرض کیا کہ اے حضرت والا، حضرت بستر پہ لیٹے ہوتے تھے، آپ کی برکت ہے، آپ کی برکت سے ہم یونیورسٹی میں، کراچی یونیورسٹی، این ای ڈی یونیورسٹی، سر سید یونیورسٹی میں پڑھنے والے لڑکے، میڈیکل کالج، ڈی ایم سی کے لڑکے، ایس ایم سی سندھ میڈیکل کالج کے لڑکے، ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں. آ کر وہ کہتے تھے حضرت آپ کی برکت سے ایک نظر ہماری یونیورسٹی میں خراب نہیں ہوتی، ایک نظر خراب نہیں ہوتی، ایک نظر. تو میرے دوستو، ان کو اللہ تعالی بطور حجت پیش نہیں فرمائیں گے قیامت کے دن. تو کہتا ہے اچھا ہم ایسے زمانے میں رہتے تھے کہ اللہ نظر کی حفاظت نہیں ہوتی تھی، فحاشی بہت تھی. اللہ فرمائیں گے یہ این ای ڈی میں پڑھتا تھا، یہ ایس ایم سی میں پڑھتا تھا، یہ ڈی ایم سی میں پڑھتا تھا، یہ سر سید یونیورسٹی میں، یہ کراچی یونیورسٹی میں، اس کی تو ایک نظر خراب نہیں ہوتی تھی. یہ تو کیا کہہ رہا ہے کہ تیری نظر کی حفاظت نہیں ہو پاتی تھی؟ سب جھوٹ، یہ سب غلط باتیں ہیں. ہمارے وہ ایک حضرت سے تعلق رکھنے والے، ڈیٹرائٹ یونیورسٹی میں ان کا داخلہ ہو گیا. ہمارے بزرگ کوئی منع تھوڑی فرماتے کہ تم تعلیم حاصل مت کرو، تم شوق سے کالج میں، تم شوق سے کالج میں پلو، پارک میں گھومو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندہ اکبر کا رہے یاد. اکبر الہ آبادی ہیں یہ مرحوم. پر ایک سخن بندہ اکبر کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. بس کس نے تمہیں منع کیا ہے کہ تم کالج میں نہ مت جاؤ، یونیورسٹی میں مت جاؤ، بازار میں نہیں جاؤ؟ سب کچھ کام کرنے ہیں تمہیں، جاؤ کرو، کرنے پڑیں گے بھائی، لیکن اللہ کو مت بھولو، اپنی حقیقت مت بھولو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں آزاد نہیں ہوں، میری آنکھیں آزاد نہیں ہیں کہ جہاں چاہو دیکھ لو، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. بندے کا درجہ تو غلام سے بھی نیچے کا ہے، غلام کوئی اپنے آقا کو سجدہ نہیں کرتا، نہ ہی اس کے لیے جائز ہے، مگر بندہ تو رکوع بھی کرتا ہے، سجدہ بھی کرتا ہے، وہ 24 گھنٹے کا غلام ہے. آقا آزاد کر دے کہ جا میں نے تجھے آزاد کیا، وہ آزاد ہو گیا، لیکن بندہ آزاد نہیں ہے، مرنے کے بعد، مرنے تک وہ آزاد نہیں ہے، اس کی آزادی ختم نہیں ہوتی. اس قید کی اے دل کوئی میعاد نہیں ہے، پابند محبت کبھی آزاد نہیں ہے، اس قید کی اے دل کوئی میعاد نہیں ہے. پابند لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ تو ہم قید میں آ گئے نا، یہ پابند محبت ہو گئے ہم، ہم نے خود اقرار کر لیا کہ اللہ آپ محبوب حقیقی ہیں ہمارے. پابند محبت کبھی آزاد نہیں ہے، اس قید کی اے دل کوئی میعاد نہیں ہے. تو وہ مجھے انہوں نے بتایا خود، وہاں ڈیٹرائٹ میں جب داخلہ ہوا، ڈیٹرائٹ یونیورسٹی میں، تو انہوں نے بتایا کہ میں نے حضرت کو جا کے بتایا، حضرت والا رحمت اللہ علیہ، ہمارے پیارے شیخ کو. تو انہوں نے کہا کہ حضرت میرا داخلہ ہو گیا ڈیٹرائٹ یونیورسٹی میں، امریکہ میں، میں وہاں جاؤں گا. حضرت نے فرمایا بالکل جاؤ، اور ایک کام کرنا، اپنے سر کے بال، سر منڈوا کے رکھنا یا بال چھوٹے رکھنا، اور امامہ باندھنا، اور لباس تو تم یہی پہننا، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو، لباس سنت کے مطابق پہننا، اور تسبیح لے کے جانا، تسبیح ہاتھ میں رکھنا. بس انہوں نے کہا حضرت نے یہ بات کہی، میں نے اس پہ عمل کیا تو میری آنکھیں خود ہی نیچے ہو گئیں. بھئی سر منڈا ہوا ہو، امامہ باندھا ہو، اور تسبیح ہاتھ میں ہو، دل چاہے گا بد نظری کر لے وہ. اور حضرت نے یہ بھی فرمایا تھا کپڑے معمولی پہننا، کپڑے زرق برق والے قیمتی کپڑے مت پہننا، بس معمولی کپڑے پہننا. ان سے وہاں جنوبی افریقہ میں ملاقات ہوئی، وہ اس وقت بھی اسی حال میں تھے، وہ سر ان کا منڈا ہوا، امامہ باندھے ہوئے اور کپڑے معمولی سے تھے ان کے. کہا حضرت نے فرما دیا بس اب جی نہیں جاتا، وہ اسی میں دل لگتا ہے. اور ایک اور انہوں نے جو بات بتائی وہ کام کی، ڈیٹرائٹ یونیورسٹی کا جو سوئمنگ پول ہے وہ راستے میں آتا تھا، وہاں درسگاہ تک جانے کے راستے میں آتا تھا. گرمیوں میں ٹھنڈا پانی، سردیوں میں گرم پانی، وہ وہاں سسٹم لگا ہوا تھا. اور ایسے مناظر وہاں ہوتے تھے کہ ایک باحیا آدمی کے لیے بیان کے قابل نہیں ہے وہ، ایک باحیا آدمی ان کو برداشت بھی نہیں کر سکتا. ایسے مناظر اس سوئمنگ پول پہ ہوتے تھے. کہنے لگے ایک نظر میری خراب نہیں ہوتی بھائی، میں تو بتا رہا ہوں نا ان اللہ والوں کی میں نے اپنی آنکھوں سے زیارت کی ہے. میں آپ کو کیا عرض کروں کہ ہمارے پاس کوئی حجت ہے کہ ہم سے نظر کی حفاظت نہیں ہوتی؟ بات یہ ہم نے سیکھا ہی نہیں کسی اللہ والے سے، تربیت کہاں لی ہم نے؟ یہ تو سیکھا جاتا ہے، ہر کام سیکھنے سے آتا ہے. ایک موچی کا کام بھی ہم اس کے بارے میں بھی ہمیں ہمارا یقین ہے کہ یہ سیکھنے سے آتا ہے. موچی کا کام بھی کوئی خود نہیں سیکھ سکتا، تو یہ اتنا بڑا کام اللہ والا بننا، گناہوں سے بچنا، یہ ایسی سیکھ جائے گا آدمی؟ اور وہ آج کل اس زمانے میں جب نئے نئے شیطان کے ہیلے سامنے آ رہے ہیں، نفس کے نئے نئے بہانے سامنے آ رہے ہوں، تو ایسے بغیر کسی اللہ والے کے تربیت کے آپ گناہوں سے بچ سکتے ہیں؟ تو اس لیے بھائی، جب تک ہم کسی اللہ والے کی صحبت نہیں اٹھائیں گے اس وقت تک یہ گناہ ہم سے، نفس ہمارا اور شیطان ہم سے گناہ کرواتے رہیں گے. کبھی زبان کا گناہ ہو گیا، کبھی آنکھوں کا گناہ ہو گیا، کبھی کانوں نے گناہ کر لیا، کبھی دل میں گندے خیالات پکا لیے. شرعی پردہ نہیں ہے، مامی چچی اور تائی سے تو ہم کیوں پردہ کریں؟ انہوں نے تو ہمیں بچپن میں ہمارا پیشاب پخانا دھلایا ہے. تو حضرت فرماتے تھے اس وقت کے احکامات الگ تھے، اب احکامات الگ ہیں. اس وقت آپ نابالغ تھے، اس وقت کے احکامات الگ تھے، اب الگ ہیں. اس وقت ان کے لیے جائز تھا ایسا کرنا، اب تو ان کے لیے جائز بھی نہیں ایسا کرنا کہ اب پخانا دھلائیں، آپ کا پیشاب دھلائیں. اب آپ بڑے ہو گئے اور اس وقت آپ بالغ ہیں، اب تو پردہ کرنا فرض ہے مومانی چچی اور تائی سے. اس کے بغیر ہم اللہ والے بنیں گے کیسے؟ ایک آدمی گناہ دیکھیں، ایک ہوتا ہے عادت بنا کر گناہ کرنا، عادت بنا کر گناہ کرنا، اور ایک ہوتا ہے احیاناً گناہ کرنا. عادتاً اور احیاناً میں فرق ہے. عادت بنا کے گناہ کرنے کا مطلب یہ بس عادت ہے گناہ کی، روٹین بنا ہوا ہے، کرتا چلا جا رہا ہے گناہ، توبہ بھی نہیں کر رہا، بچ بھی نہیں رہا گناہ سے. اور احیاناً کا مطلب ہے کبھی کبھار گناہ ہو گیا. تو اللہ والوں سے کبھی کبھار گناہ ان سے بھی ہوتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا. اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ ان اللہ والوں سے کوئی گناہ ہی نہیں ہوتے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط عقیدہ ہے. کوئی نہ وہ نبی اور فرشتے تھوڑی ہیں جو ہم یہ عقیدہ رکھیں ان کے بارے میں. اہل اللہ سے بھی گناہ ہوتے ہیں بھائی، صحابہ سے گناہ ہوئے ہیں، صحابہ سے زنا کا ارتکاب ہو گیا، مگر ان اللہ والوں سے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زبردست توبہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں، زبردست توفیق ندامت ان کو عطا فرماتے ہیں، زبردست ان کو آنسو عطا فرماتے ہیں، رو رو کے یہ اللہ کو منا لیتے ہیں. یہاں تک کہ گناہ کرنے سے پہلے جس مقام پر تھے، گناہ کے بعد اس سے بھی آگے پہنچ جاتے. ان کا گناہ ان کے لیے قرب درجات کا ذریعہ بن جاتا ہے، توبہ اور ندامت کی برکت سے. یہ فرق ہے. تو جو شخص عادت بنا کر گناہ کر رہا ہو، یہ کبھی بھی اللہ والا نہیں ہو سکتا. عادت ہے اس کی گناہ کرنے کی، شرعی پردہ نہیں ہے، عادت ہی نہیں ہے اس کو، نظر کا غلط استعمال، عادت ہی بنی ہوئی ہے اس کی، تو کہاں سے اہل اللہ ہو گیا؟ کہاں سے اللہ والا ہو گیا؟ کیسے اس کو تعلق مع اللہ حاصل ہو؟ اور یہ چیز حاصل ہوتی ہے کسی، یہ عادتاً کسی اللہ والے کی صحبت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی. اور یہ کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے کہ بے اصل ہو، بے اصل بات نہیں ہے. صحابہ آ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے امراض بتایا کرتے تھے. ایک صحابی نے آ کر کہا کہ میں نے مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا کہ میں نے رمضان روزے کی حالت میں میں نے اپنی حقوق زوجیت ادا کر لی. یہ بتایا اپنا عیب بتانا, بیماری بتانا اور علاج پوچھنا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور ان کو علاج بتاتے تھے. ایک صحابی نے آ کر عرض کیا کہ میرا دل سخت ہے. جا رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وشکا قسوة قلبی. انہوں نے آ کر اپنی دل کی سختی کی شکایت کی, کسی پہ رحم نہیں آتا, رونا نہیں آتا وغیرہ وغیرہ جو دل کی سختی میں ہوتا ہے. حضور نے فرمایا امسح رأس اليتیم واطعم المسکین. تم دو کام کرو. دیکھ یہ علاج بتا رہے ہیں, وہ اپنی بیماری بتا رہے ہیں, حضور اس کا علاج بتا رہے ہیں. بھائی یہی تو کرنا پڑے گا ہمیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں جہاں تمہیں یتیم مل جائے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو, مساکین کو کھانا کھلاؤ, تمہارے دل کی سختی دور ہو جائے گی. صحابہ آ کر اپنے دل کی بیماریاں بتاتے تھے, اپنے عیب بتاتے تھے, حضور ان کا علاج بتاتے تھے اور وہ اس طرح اللہ والے بن جاتے تھے. تو جب تک ہم یہ نہیں کریں گے کیسے ہم اللہ والے بنیں گے؟ کسی اللہ والے کو تلاش کر کے جس سے ہمیں مناسبت ہو اس کے پاس جا کر اس کی صحبت میں بیٹھنا اور اس کو اپنے عیب بتانا, عیب کہ ہمیں یہ ہم اس بیماری میں مبتلا ہیں, آپ علاج بتا دیجیے. وہ علاج بتائیں, اس پر آپ عمل کر لیجئے, لیجئے آپ اللہ والے ہو جائیں گے. ایک صاحب نے حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا کہ حضرت میں مجھے ایک صاحب سے حسد ہے, نہیں بیماری بتا دی, مجھے ایک صاحب سے حسد ہو گیا. یہ حسد ایک روحانی بیماری ہے اور اتنی خطرناک بیماری ہے. ان الحسد لیاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب, کہ یہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, انہوں نے یہ اطلاع دی کہ اپنے شیخ کو حکیم الامت خانوی رحمت اللہ علیہ, یہ اطلاع دینا بیماریوں کے عیوب کی, یہ صحابہ کی سنت ہے. صحابہ بنے اسی کی برکت سے کہ انہوں نے علاج کروایا اپنی بیماریوں کا اور عمل کیا حضور کے مشورے پر, حکم پر, اور وہ کامیاب ہو گئے. بس اتنا فرق ہے, صحابہ کا کام بنا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے, ہمارا کام بنے گا حضور کے کسی سچے غلام سے. بس اتنا فرق ہے. تو حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب وہ مل جائے جس سے تمہیں حسد ہے, وہ ملاقات ہو جائے تو سلام میں پہل کیا کرو اور گائے گائے اس کو ہدیہ دیا کرو. دوسرا کام یہ کرو, کبھی کبھی چاہے چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو, چھوٹا ہدیہ ہو مگر دو, وقفے وقفے سے اس کو ہدیہ دو. سفر پر جاؤ تو اس سے مل کر جاؤ, بھائی میں سفر پہ جا رہا ہوں, اور سفر سے واپس آؤ تو بھی اس سے آ کر ملو. یہ کام, اور پانچواں کام یہ کرو کہ لوگوں میں اس کی تعریف کرو, بھائی بڑے اچھے آدمی. چاہے ایسا کرنے میں چونکہ حسد ہے تو یہ بہت مشکل کام ہے کہ جس سے آدمی کو حسد ہو اور وہ لوگوں میں اس کی تعریف کرتا پھرے. لیکن حضرت نے فرمایا آرے چلیں گے دل پر, لیکن اس کو منظور کرو, برداشت کرو اور لوگوں میں اس کی تعریف کرو کہ بھائی فلاں آدمی بڑا اچھا آدمی ہے. یہ پانچ کام کرو. ایک وقت آیا, ان کا خط آیا کہ حضرت الحمدللہ حسد کم ہو رہا ہے. حضرت نے فرمایا جو میں نے علاج بتایا جاری رکھیے اس کو. ایک وقت آیا کہ ان کا خط آیا کہ حضرت الحمدللہ پہلے جتنا حسد تھا اب اتنی محبت ہے ان سے. لیجئے, بالکل کایا پلٹ گئی, کایا پلٹ گئی. پیشنٹ تھا میں عشق مجازی کا دوستو, سد شکر ہے کہ جلد ہی ڈیٹیکٹ ہو گیا. بعض لوگ عشق مجازی کے پیشنٹ ہوتے ہیں. عشق مجازی ہے, ناجائز تعلقات ہیں نامحرموں سے, ناجائز تعلقات, ناجنس سے ناجائز تعلقات ہیں. اور آج کل تو اس انٹرنیٹ نے اور اس موبائل نے سارے فاصلے ہی ختم کر دیے. اللہ اپنی پناہ میں رکھے. بتائیے جب تک ہم کسی اللہ والے کا دامن نہیں تھامیں گے ہم بچ سکتے ہیں اس انٹرنیٹ کی خرابیوں سے اور اس موبائل کی خرابیوں سے؟ گھر گھر میں فسادات ہو رہے ہیں, شادی شدہ ہوتے ہوئے ناجائز تعلقات ہیں. یہ روحانی بیماری نہیں ہے, اس کا علاج کون کرے گا؟ کروا لیجئے بغیر کسی اللہ والے کے, بغیر علاج ہوگا کیسے؟ تو میرے دوستو اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے. جو خدا والوں کی صحبت سے ذرا غافل ہوا اس کا دل فانی حسینوں کی طرف مائل ہوا, حضرت تعالیٰ فرماتے اس کا دل فانی حسینوں کی طرف مائل ہوا, وہ اللہ والوں سے اللہ کی محبت نہیں سیکھی جائے گی. تو دل تو حضرت نے فرمایا تھا جیسے پیٹ کی جو وہ ہے نا تفریح, وہ یہ ہے کہ آپ اس کی غذا یہ ہے کہ آپ اس کو اچھی اچھی غذائیں دیں, کھانا اچھا فراہم کریں. زبان کی, زبان کو ذرا چٹخارے دیں, میٹھا کچھ چٹپٹا پن تو اس کو مزہ آتا ہے زبان کو. ناک کو مزہ آتا ہے جب آپ اس کو اچھی اچھی خوشبوئیں سنگائیں. ہر چیز کی تفریح ہے. تو فرمایا دل کی تفریح محبت ہے. دل کیسے خوش ہوتا ہے؟ محبت سے خوش ہوتا ہے. اگر آپ اس کو اللہ کی محبت نہیں دیں گے یہ غیر اللہ کی محبت سے اپنی کمی پوری کر لے گا. حضرت نے فرمایا تھا, اگر فرمایا یہ پانی کی طرح ہے, جیسے پانی اپنا راستہ خود بناتا ہے, آپ روک لو سیلاب کا راستہ روک لے, وہ تو آ کے رہتا ہے, بڑے بڑے پشتے وہ اس کے راستے میں حائل نہیں ہوتے, سارے سارے گاؤں ملیا میٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ہے نا محبت کا جذبہ یہ دل کے اندر ہوتا ہے. اگر آپ صحیح جذبے سے صحیح مال سپلائی نہیں کریں گے, اللہ تعالیٰ کی محبت کا مال اللہ والوں کے ذریعے اس کو سپلائی نہیں کریں گے تو یہ مال دوسرا درآمد کرے گا, امپورٹ کرے گا حسینوں کا, ان کی محبت میں مبتلا ہوگا, ناجائز عشق میں مبتلا ہوگا. اس کو تو چاہیے محبت, یہ غذا ہے اس کی, اس دل کی. اگر سچی محبت نہیں دیں گے تو یہ گندی محبت میں مبتلا ہوگا. اور سچی محبت ملتی ہے کسی اللہ والے سے. دیکھیے اب اس کو دعا سے ثابت کرتا ہوں, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا ہے, اس سے ثابت کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اسألک حبک, اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں, وحب من یحبک, اور آپ سے آپ کے عاشقوں کی محبت مانگتا ہوں, وحب عملی یبلغنی حبک, اور میں ایسے اعمال کی محبت مانگتا ہوں جو مجھے آپ کی محبت تک پہنچا دیں. اس دعا کے اندر علامہ سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محقق عالم ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ اللہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی محبت کو شروع میں رکھا اور اعمال کی محبت کو آخر میں رکھا, درمیان میں اللہ کے نیک بندوں کی محبت کو رکھا. تو فرمایا شروع کی چیز یعنی اللہ کی محبت اور آخر کی چیز یعنی اعمال کی محبت وہ اس بیچ والی چیز سے ملیں گے, یعنی اللہ والوں کی محبت سے یہ دونوں چیزیں ملیں گی, اللہ کی محبت بھی اور اعمال کی محبت بھی اللہ کے عاشقوں سے ملے گی. بس اسی آیت سے ثابت ہو گیا. اور دوسرے یہ کہ اب اسی دعا سے سمجھ لیجئے, اہل علم بھی یہاں موجود ہیں, مضاف مضاف الیہ کی ترکیب میں مضاف مقصود ہوتا ہے, جا غلام زیدن, زید کا غلام آیا, مطلب یہ ہے کہ غلام آیا ہے, زید تھوڑی آیا ہے, البتہ زید کا ذکر تعارف کے لیے ہے. تو مضاف مضاف الیہ کی ترکیب میں مضاف مقصود ہوتا ہے, اور معطوف معطوف الیہ کی ترکیب میں معطوف بھی مقصود ہوتا ہے, معطوف الیہ بھی مقصود ہوتا ہے. جیسے جا زیدن و غلام زیدن, زید آیا اور زید کا غلام بھی آیا, مطلب یہ ہوا دونوں آئے ہیں, دونوں مقصود ہیں. بس سمجھ لیجئے یہاں پر اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک و حب عملی یبلغنی حبک, جیسے اللہ کی محبت مقصود ہے ویسے اللہ والوں کی محبت بھی مقصود ہے. کسی اللہ والے کی محبت بھی مقصود ہے, مقصودات میں سے ہے, مقصودات میں سے ہے, ورنہ اللہ کی محبت نہیں حاصل ہوگی. بھائی آپ کو دودھ چاہیے ہوتا ہے کہاں جاتے ہیں؟ دودھ والے کے پاس. کپڑا چاہیے ہوتا ہے تو کہاں جاتے ہیں؟ برف چاہیے ہوتی ہے کہاں جاتے ہیں؟ برف والے کے پاس. اللہ کی محبت چاہیے تو کہاں جائیں گے؟ اللہ کے عاشق کے پاس. سیدھی سیدھی بات ہے, کوئی ہیر پھیر نہیں. ہمارے دادا شیخ فرماتے تھے مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمتہ اللہ علیہ, برف ملتی ہے برف والوں سے, کپڑا ملتا ہے کپڑے والوں سے. اور پھر حضرت نے فرمایا تھا, ہمارے حضرت نے, کہ ہر چیز اس کے والے سے ملتی ہے, ہر چیز اس کے والے سے ملتی ہے. تو اللہ بھی اللہ والوں سے, اللہ ملتا ہے اللہ والوں سے. اللہ کو چاہیے تو آپ کسی اللہ والے کے پاس جائیے، وہاں سے اللہ ملے گا، اس کے بغیر نہیں ملتا، اس کے بغیر کام نہیں ہوتا. تو یہ تقوی، یہ تقوی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ تقوی ایسے نہیں آتا، کسی سچے متقی کے ساتھ رہنے سے آتا ہے. دیکھیں حضرت مسور ابن مخرمہ صحابی ہیں، کیا فرما رہے ہیں، حضور کا انتقال ہو چکا، یہ صحابی ہیں، فرما رہے ہیں کہ ہم حضرت عمر کے ساتھ چپک کے رہتے تھے. کنا نلزم عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نتعلم منہ الورع، ہم لوگ حضرت عمر کے ساتھ چپک کے رہتے تھے تاکہ ہم ان سے ورع یعنی تقوی کا اعلیٰ ترین مقام سیکھیں. ورع کہتے ہیں تقوی کے اعلیٰ ترین مقام کو. وہ سیکھنے کے لیے وہ حضرت عمر کے ساتھ چپک کے رہتے تھے، حالانکہ حضور کی صحبت اٹھا چکے، ان سے تقوی سیکھ چکے، لیکن پھر یہ مستغنی نہیں سمجھا اپنے آپ کو. بھائی ایک دفعہ آپ کو بخار ہوا، آپ نے علاج کرا لیا، یہ گارنٹی ہے کہ آپ کو مرتے دم تک بخار نہیں ہوگا؟ وہ تو پھر ہو سکتا ہے، کبھی بھی ہو سکتا ہے. ایک دفعہ آپ سے بدنظری ہو گئی، آپ نے علاج کرایا اپنے شیخ سے، تو یہ تھوڑی گارنٹی ہے کہ دوبارہ نہیں ہوگی. دوبارہ ہوگی تو دوبارہ آپ کو شیخ کی ضرورت پڑے گی. تو حضرت مسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی صحبت اٹھا چکے، تقوی سیکھ چکے، مگر پھر سیکھ رہے ہیں حضرت عمر کے ساتھ رہ کر، کہ ہم چپک کے رہتے تھے. معلوم ہوا تقوی کسی سچے متقی، کسی ایک سچے متقی کے ساتھ چپکنے سے آتا ہے. اور ایک کی قید کیوں ہے؟ مولانا قاسم نانوتوی فرماتے تھے آپ کو بخار ہوگا تو کیا پانچ ڈاکٹروں کے پاس جائیں گے؟ ایک ڈاکٹر کے پاس گئے، دوسرے کے، پانچ ڈاکٹروں کے پاس گئے، اور انہوں نے ان میں سے ہر ایک کو کیا پتا کہ آپ چار کے پاس اور جا چکے ہیں. اس بیچارے کو، وہ کوئی عالم الغیب ہے، وہ تو اپنی دوائی لکھ کے دے گا. سب نے اپنی اپنی دوائیں لکھ کے دیں، وقت الگ خرچ ہوا پانچ ڈاکٹروں کے پاس جانے کا، پھر دوائیں الگ دیں، فیس الگ لگی، پھر جو دوائیں آپ کھائیں گے سب کی، تو کیا پیٹ کا حال ہوگا آپ کے؟ پیٹ کے اندر کیا ملغوبہ تیار ہوگا؟ تو ایک ڈاکٹر سے آپ علاج کراتے ہیں، جس کے پاس جس سے آپ کو مناسبت ہو، کسی ایک اللہ والے کے پاس جائیے، اس سے علاج کروائیے کہ میں ان بیماریوں میں مبتلا ہوں، ہمیں بھی اللہ والا بنا دیجئے. ان بیماریوں کے ہوتے ہوئے جب زبان سے ہم غلط استعمال کر رہے ہیں زبان کو، آنکھیں ہماری غلط استعمال ہو رہی ہیں، کان ہمارے غلط استعمال ہو رہے ہیں، تو ہم کیسے اللہ والے بن سکتے ہیں؟ حضرت والا رحمت اللہ علیہ ہمارے شیخ اور مرشد فرماتے تھے ایک آدمی اگر خوب اچھی اچھی غذائیں کھا رہا ہو، سمجھا، بریانی ہے، آپ اپنی اپنی اچھی اچھی غذائیں خود ہی تصور کر لیجیے، تباہیں مختلف ہوتی ہیں، کسی کو بریانی پسند ہے تو کسی کو قورمہ پسند ہے، کسی کو کوفتے پسند ہے تو کسی کو مچھلی پسند ہے. اچھی اچھی غذائیں کھا رہا ہوں اور ساتھ میں تھوڑا سا سنکھیا، ایک جو زہر ہے، حضرت فرماتے تھے سنکھیا بھی کھا لے، تو اگر اس نے ایسا نہیں چھوڑا تو بیمار ہوگا، اور اگر پھر بھی باز نہ آیا تو اس کا انتقال ہو جائے گا، موت آ جائے گی اس کو. بالکل اسی طرح یہ نماز، روزہ، تلاوت، یہ گویا اچھی اچھی غذائیں ہیں. آپ ان کے کھاتے ہوئے، ان غذاؤں کو استعمال کرتے ہوئے اگر آپ نے گناہ کا زہر بھی کھا لیا تو ان کا کوئی اثر ہوگا، فائدہ پہنچے گا؟ یہ اچھی اچھی غذاؤں کا فائدہ، اگر زہر کھا لے آدمی فائدہ پہنچے گا اس کو؟ تو اسی طرح نماز، روزہ، تلاوت، اتنی بڑی بڑی عظیم، حج، عمرہ، بڑی بڑی عبادتیں، لیکن اگر آدمی گناہ کر لے تو یہ زہر کا کام دیتا ہے، ان کے انوارات ضائع ہو جاتے ہیں. بس سمجھ لیجیے، بس اب آخری بات کہتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں. دیکھیے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں یہ فرمایا ہے، ربنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم. اے اللہ، ان کے اندر ایک رسول بھیجئے جو ان اپنی امت کے لوگوں پر آپ کی آیات پڑھ پڑھ کر سنائے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے، وہی تزکیہ جو ابھی جس کی میں ہم بات کر رہے تھے. تین صفات ہیں یہاں پر. یتلو علیہم آیاتک سے مراد یہ کیا ہے؟ دعوت و تبلیغ ہے، دعوت و تبلیغ، کیونکہ حضور اپنی تلاوت تو کر ہی لیتے تھے رات کو کھڑے ہو کر. یتلو علیہم سے کیا مراد ہے؟ کہ ان امت کے لوگوں پر آیتیں تلاوت کرے، یہ دعوت و تبلیغ ہے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ مدرسہ ہے. اور ویزکیہم، یہ خانقاہ ہے. یہ تین چیزیں آپ اپنے اندر پیدا کر لیجئے تو آپ حضور والے راستے پر آ جائیں گے. بس یہ تین چیزیں آپ پیدا کر لیجئے، ان تین چیزوں کو جوڑ کر چلیے. بس میرے دوستو جوڑ کر چلیے، امت جڑ جائے گی انشاءاللہ. آج ہم جڑے ہوئے اس لیے نہیں ہیں کہ ہم نے غلط ہم نے اپنے آپ کو الگ سمجھا ہوا ہے. ہم الگ ہیں، وہ الگ ہیں، فلاں الگ ہیں، ہم الگ ہیں، یہ والے یہ ہیں، یہ نہیں بھائی. نہیں، صحابہ میں یہ تھا کہ تو تبلیغی ہے، تو خانقاہی ہے، یہ تھا وہاں پر. انہوں نے تو ان تینوں چیزوں کو اپنے اندر جمع کیا ہوا تھا. وہ بیک وقت مبلغ بھی تھے اور بیک وقت وہ حضور کی صحبت میں بیٹھ کے اپنا تزکیہ کراتے تھے، حضور کو اپنی بیماریاں بتاتے تھے اور حضور ان کا علاج بتاتے تھے، وہ اس پر عمل کرتے تھے، لہذا صاحب نسبت ہو جاتے تھے، ان سے گناہ چھوٹ جاتے تھے. تو بیک وقت وہ مبلغ بھی تھے، بیک وقت وہ خانقاہی بھی تھے، اور بیک وقت وہ متعلم بھی تھے. انہوں نے دین، علم دین سیکھا بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، یہ ساری چیزیں ان میں موجود تھی. لہذا دعوت و تبلیغ یہ کوئی الگ کام تھوڑی ہے. ایک مرتبہ وہاں مولانا عبد الحمید صاحب دامت برکاتہم جنوبی افریقہ میں، مجھے انہوں نے خود بتایا، ایک جگہ وہاں دعوت میں گئے تو میں ایک صوفے پہ بیٹھ گیا، تو مجھے جہاں جگہ ملی میں وہاں بیٹھ گیا، تو مولانا عبد الحمید صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا، تم جہاں ارشاد میاں جہاں تم اس وقت بیٹھے ہو نا، یہاں پر حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے تھے انڈیا سے نظام الدین سے، تو اسی صوفے پہ یہاں تشریف فرما ہوئے تھے جس پہ اس وقت تم بیٹھے ہو. پھر اور میں بھی اس وقت یہیں بیٹھا ہوا تھا جہاں اس وقت میں بیٹھا ہوا ہوں، اور مجھ سے حضرت نے فرمایا تھا، یہیں بیٹھے بیٹھے فرمایا تھا کہ عبد الحمید، کیا تبلیغ اور خانقاہ الگ چیز کا نام ہے؟ یہ سوال کیا تھا، کیا تبلیغ اور خانقاہ الگ چیز کا نام ہے؟ تو بھائی ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں. میں تو کہتا ہوں، میں تو دیکھ لو یہاں گواہ موجود ہیں، میں تو اپنے متعلقین کو بھیجتا ہوں تبلیغ میں. میں کہتا ہوں بھائی جاؤ جڑو، تبلیغ کے ماحول میں بھی جڑو، یہ ضروری ہے، جانا ضروری ہے. اسی سے تو لڑائی جھگڑے اور غلط فہمیاں کم ہوں گی. آپ جائیے جڑیے. میرے دوستو ہم حضور کو کیا منہ دکھائیں گے کہ تیرے بیانات کی وجہ سے، تو جو اپنے ساتھیوں میں دین کی باتیں کرتا تھا، وہ دین کی باتیں تو ہوتی تھی لیکن اس کی وجہ سے تفریق ہوئی، میری امت تقسیم ہوئی، تو ہمارے پاس کیا جواب ہے اس کا؟ مجھے ذرا یہ بتائیے، ہمارے پاس جواب کیا ہے اس کا کہ یہ وہ الگ ہیں، ان کے پاس نہیں جایا کرو، ان کے پاس نہیں بیٹھا کرو، یہ الگ ہیں، ان کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو میرے دوستو اس سے تو امت تقسیم ہوگی، اور حضور کو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ اگر حضور نے ہم سے پوچھا کہ تیری ان باتوں کی وجہ سے امت تقسیم ہوئی، تیرے پاس لوگ آتے تھے دین سیکھنے، کچھ سیکھنے کے لیے، کچھ تربیت لینے، اور تو نے ان کی یہ تربیت کی، بس جس شعبے کا تو خود ہے اس کی تو محبت بٹھائی، دوسرے شعبوں کی نفرت بٹھا دی دل میں، تو کون سی دین کی خدمت ہوئی ہے؟ لہذا ان تین چیزوں کو آپ جوڑ کر چلیے. میں بہت درد سے یہ گزارش کر رہا ہوں آپ سے، اگر آپ یہ ایسا نہیں، ہم سب مل کر ایسا نہیں کریں گے، امت نہیں جڑے گی، امت میں توڑ پیدا ہوتا رہے گا، توڑ پیدا ہوتا رہے گا. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، بہت کام کا ملفوظ ہے یہ حضرت کا، فرمایا سارے کے سارے دعوت اور تبلیغ کا خلاصہ، انہوں نے تو دعوت و تبلیغ کے بارے میں فرمایا تھا، ہم اس کو عمومی عام طور پر لے لیں، تمام محنتوں کا خلاصہ حضرت نے اس وقت یہ فرمایا تھا، دعوت و تبلیغ کی محنت کا خلاصہ، گشتوں کا، شب جمعہ کا، اور اللہ کے راستے میں نکلنے کا خلاصہ، امت کا آپس کا جوڑ ہے. امت کا آپس کا جوڑ، امت میں تو سب داخل ہیں. حضرت نے یہ تھوڑی فرمایا تھا تبلیغ والوں کا آپس کا جوڑ ہے، یہ نہیں فرمایا تھا حضرت نے، یہ غلط فہمی ہے. حضرت نے فرمایا تھا امت کا آپس کا جوڑ ہے، امت میں تو ساری چیزیں داخل ہیں، سب طبقات داخل ہیں، سارے طبقات اس میں داخل ہیں. آپ کو سب کو، ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے چلیں تب کام بنے گا، اس کے بغیر تو نہیں بنے گا. تو میں یہی کہہ رہا ہوں، حضرت نے تو دعوت و تبلیغ کے بارے میں فرمایا، ہم مدرسوں سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم یہ کہیں بھائی اس کا خلاصہ یہی ہے کہ امت جڑ جائے، خانقاہ کا خلاصہ یہی ہے کہ امت جڑ جائے، تب کہیں جا کے جڑے گی امت. ورنہ نہیں جڑ سکتی. لہذا یتلو علیہم آیاتک یہ بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے، یعنی لوگوں کو دعوت کے کام میں لگنا، اور یعلمہم الکتاب والحکمہ کہ کن عالمن او متعلمن. حضور نے فرمایا یا تو تم عالم بن جاؤ، عالم بن کے دین سکھاؤ، یا متعلم بن جاؤ یعنی طالب علم بن جاؤ کہ دین سیکھتے رہو، کسی عالم سے تعلق قائم کر لو، کسی عالم سے کے پاس جایا کرو، اس سے دین کے مسائل پوچھ لیا کرو، دین سیکھو. اور تیسری چیز ہے وہ یزکیم، کسی شیخ سے تعلق قائم کر لو، اس سے اصلاح کرا لو. بس یہ تین کام ہم کر لیں، ہم نبوت والے راستے پر آ جائیں گے، نبوت والے راستے پر آ جائیں گے. یزکیم، اگر دیکھیے ان میں سے کوئی ایک کام کم ہوا تو دین ہمارا ٹھیک نہیں رہے گا، دین ناقص رہے گا، دین ناقص رہے گا. تو بس سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ اور مکمل دین میں مکمل کامیابی ہے. اس مکمل دین کا ایک جز تزکیہ بھی ہے کہ کسی شیخ سے اصلاح کرانا، یہ بھی اس میں داخل ہے، ورنہ دین کا مکمل ہوا. اسی مکمل دین کا ایک جز دعوت کی محنت بھی ہے. اسی مکمل دین کا ایک جز دین کا سیکھنا بھی ہے، کسی عالم سے مسائل سیکھنا، یہ بھی اس میں داخل ہے. یہ تمام چیزیں ہمیں لے کر چلنی پڑیں گی، تب امت ایک ہوگی اور امت میں جوڑ پیدا ہوگا، اتحاد اور اتفاق پیدا ہوگا، اور ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والے راستے پر آ جائیں گے اور اپنے بزرگوں والے راستے پر آ جائیں گے. میں نے عرض کیا نا کہ ہمارے بزرگوں میں کسی نے، دیکھیے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمتہ اللہ علیہ، ان کا تعلق مدرسے سے اور دعوت و تبلیغ سے رہا ساری زندگی. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ، ان کا تعلق مدرسے سے رہا. مولانا انور شاہ کشمیری رحمتہ اللہ علیہ، ان کا تعلق مدرسے سے اور ختم نبوت کی محنت سے رہا. مولانا سید حسین احمد مدنی رحمتہ اللہ علیہ، ان کا تعلق مدرسے سے اور سیاست سے رہا. مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمتہ اللہ علیہ، ان کا تعلق فتاوی نویسی سے رہا. مفتی شفیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا تعلق مدرسے سے بھی رہا، ختم نبوت کی تحریک سے بھی رہا، ایک حد تک سیاست سے بھی رہا، قرارداد مقاصد وغیرہ میں خاص ان کی محنت بھی شامل ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے مختلف علامہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جہاد کی محنت میں لگے ہوئے تھے، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بدعات کے خلاف لگے ہوئے تھے. مختلف ہمارے بزرگوں کے مختلف رنگ تھے، انہوں نے جہاں جہاں محنت کی اور وہ اپنی محنتوں میں کامیاب ہوئے. لیکن آپ یہ دیکھیں، ایک چیز سب میں قدر مشترک تھی کہ سب نے کسی اللہ والے سے اپنی اصلاح کرائی، سب نے کسی اللہ والے سے اصلاح کرائی. ہاں میدان مختلف تھے، ان کی محنت کے میدان مختلف تھے، لیکن آپس میں دل جڑے ہوئے تھے، دل جڑے ہوئے تھے. میرے دوستو، ہمارے دادا شیخ فرماتے تھے مولانا شاہ راول صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر آپ ایک گاڑی ہے نا، گاڑی اس میں ہینڈل اپنی جگہ اپنا کام کر رہا ہے، اور ٹائر ہیں وہ اپنی جگہ کام کر رہے ہیں، کلچ اپنی جگہ کام کر رہا ہے، ایکسلریٹر اپنی جگہ کام کر رہا ہے، سب اپنی اپنی جگہ کام کر رہے ہیں، گاڑی چل رہی ہے، ایسے ہی دین کا کام ہے. مدرسے والے اپنی جگہ کام کر رہے ہوں، اہل خانقاہ اپنی جگہ کام کر رہے ہوں، دعوت والے اپنا کام کر رہے ہوں، گاڑی چلتی رہے گی اور سب کے دل جڑے ہوئے ہوں. دیکھیں ہینڈل کا تعلق، ہینڈل نظر آ رہا ہے لیکن اس کا براہ راست تعلق پہیوں سے اور دوسرے گاڑی کے اعضاء سے ہے، تو گاڑی چل رہی ہے، اور ٹائروں کا تعلق اور دوسرے وہ پرزوں سے ہے، تو گاڑی چل رہی ہے. سب اپنی اپنی جگہ کام کر رہے ہیں اور سب کا ایک دوسرے سے ربط بندھا ہوا ہے، گاڑی کے تمام پرزوں کا، تو گاڑی چل رہی ہے. بالکل اسی طرح سب اپنے اپنے جگہوں پر کام کریں اور سب کے دل جڑے ہوئے ہوں جیسے ہمارے بزرگوں کے جڑے ہوئے تھے، تو گاڑی چلتی رہے گی دین کی آرام سے. ہاں، ورنہ گاڑی نہیں چلے گی، گاڑی نہیں چل سکے گی. اور حضرت فرماتے تھے، ایک مثال اور دیتے تھے اس کا، بس ہمیں اس مثال سے سبق یہی ملا کہ سب اپنے اپنے کام کریں، کسی اللہ والے سے اپنا تعلق رکھیں، تزکیہ کرائیں، کیونکہ سب نے ایسا کیا ہے، تزکیہ سب کی ضرورت ہے، باقی سب اپنے اپنے کام میں لگے، جہاں جس کی جو محنت ہو اس میں لگے تاکہ دین کی گاڑی چلتی رہے. اور دوسرے یہ حضرت مثال دیتے تھے کہ آپ خوبصورت مکان بنوائیں اور اس کے اندر بیت الخلا نہ بنوائیں کہ یہ بیت الخلا گندی جگہ ہوتی ہے، یہ نہیں بننا، اس کو آپ نے اہمیت نہیں دی تو کیا کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا، بے وقوفی کی بات ہے. اتنا اچھا تم نے مکان بنوایا اور بیت الخلا نہیں بنوایا تم نے، کہ یہ گندی جگہ ہوتی ہے، ہم نے نہیں بنوائی اپنے گھر میں. ایک بیت الخلا کی حیثیت ہے جو نہ بنوائے یہ سمجھ کر کے گندی جگہ ہوتی ہے، گندگی کی جگہ ہوتی ہے، اس کو بیوقوف کہا جائے گا؟ تو بھائی تبلیغ کا کام اللہ اکبر، تزکیے کا کام، مدرسے کی محنت ہے، فرق باطلہ کے خلاف محنت، ختم نبوت کی محنت، بھائی یہ تو بہت بڑی بڑی محنت ہے، ہم کیوں ان کی کمی کریں؟ جب ایک مکان کے اندر ایک بیت الخلا کی تحقیر کی تو اس کو کہا جائے گا یہ بیوقوف ہے؟ تو یہ تو بہت بڑی بڑی محنتیں ہیں، بڑی مبارک محنتیں ہیں، ان کو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ان کی ضرورت نہیں ہے؟ سب سر آنکھوں پر، بھائی ہمیں یوں سوچنا چاہیے سب ہمارے ہیں، ہم سب کے ہیں، سب ہمارے ہیں، ہم سب کے ہیں، تب گاڑی چلے گی، ورنہ میرے دوستو حساب دینا پڑے گا، اللہ کو حساب دینے سے پہلے تو ہمیں حضور کو حساب دینا ہے۔ کمبخت امتی، تو میرا امتی تھا، یہ تیرا فیل تھا، تیری باتوں سے لوگوں میں اختلافات پیدا ہوتے تھے، تو کیسا امتی ہے؟ تو ہم کیا حساب دیں گے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو؟ اور حضور کو نہ دے سکے تو اللہ کو کیا دیں گے؟ بس سمجھ لیں۔ لہذا یہ جو دل پھٹ جاتے ہیں آپس میں، دل پھٹے ہوئے ہیں کہ نہیں یہ دوسری محنت کا ہے، ہم دوسری محنت، نہ بابا نہ، یہ تو بہت غلط بات ہے۔ ایک عام مسلمان کی، ہمارے جس کے وہ کلمہ نماز بھی نہیں آتا اس کو، اس کی قدر و قیمت ہے؟ ایک عالم کے دل میں تو، سینے میں تو سب کچھ ہے، جس کے سینے میں کچھ بھی نہیں ہم اس کی قدر و قیمت کر رہے ہیں، اور ایک عالم کے سینے میں تو سب کچھ ہے۔ تو میرے دوستو یہ سوچنا چاہیے، بس ہم ایک ساتھ مل جل کے رہیں، اتفاق اور اتحاد سے رہیں، تب کہیں جا کے یہ کام بنے گا۔ وہ یہاں کا تو مجھے بھائی تفصیل پتہ نہیں، لیکن میں جو ماں دیکھ رہا ہوں اور جگہوں پر کراچی میں، وہ میں جانتا ہوں، اس لیے میں اس کے مطابق بات کر رہا ہوں، اور ظاہر ہے کہ یہ غلط، یہ سب چیزیں غلط ہو رہی ہیں، یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ جب تک ہم یہ ان امور پر نہیں آئیں گے کہ یہ ہم تین صفات اپنے اندر پیدا کر لیں، بس اب انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ان گزارشات کو اللہ قبول فرما لیں تو یہی کافی ہے ہمارے لیے، اور عمل کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، جز اللہ عنا سیدنا محمد اما و آلو۔ اے اللہ ہم سب کو، ہماری اور ہمارے اہل خانہ کی، ہمارے رشتہ داروں کی، پڑوسیوں کی، اور اے اللہ پوری امت کی بے حساب مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو، اے اللہ اب جذب فرما کر اپنا مقبول صاحب نسبت بنا لیجیے۔ اے اللہ اپنا تعلق ہم سب کو نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ جو محبت سے بھرا ہوا دل آپ اپنے عاشقوں کو، اپنے دوستوں کو اے اللہ عطا فرماتے ہیں، بلا استحقاق ہمارے سینوں میں وہ دل ہمیں نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری صورت کو اور ہماری سیرت کو اور ہمارے ظاہر کو اور ہمارے باطن کو اے اللہ اپنی محبت کے قابل بنا دیجیے۔ اے اللہ مرنے سے پہلے ہماری غلامی کے سروں پر اپنی ولایت، اپنی دوستی کا تاج رکھ کر اے اللہ سلامتی ایمان اور سلامتی اعضا کے ساتھ زندہ رکھ کر، اور سلامتی ایمان اور سلامتی اعضا کے ساتھ اپنی دوستی اور ولایت کے تاج کے ساتھ ہمیں اپنے پاس بلا لیجیے۔ اے اللہ اپنے اپنے وقت پر ہمیں اپنے پاس بلا لیجیے، خوب دین کا کام لے کر، خوب دین کی خدمت لے کر ہمیں اپنے پاس بلائیے، تاکہ ہم آپ کے پاس خوب خوب اعمال لے کر اور نیکیاں لے کر حاضر ہوں۔ اے اللہ خوب تیاری کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں۔ اے اللہ مرنے سے پہلے ہمیں خوب خوب تیاری کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ پھر اپنے پاس بلائیے اپنے وقت پر۔ اے اللہ امت کے ایک ایک فرد کو ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ امت کے ایک ایک فرد کو اپنی اور اپنے پیارے حبیب سرور دو عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اتباع کے ساتھ نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ عافیت دارین عطا فرمائیے۔ اے اللہ عافیت دارین عطا فرمائیے۔ اے اللہ عافیت دارین عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا دیجیے۔ جو مانگا ہے بیماروں کے لیے، اے اللہ تمام بیماروں کو نیک اعمال کے لیے شفا کامل عاجل مستمر نصیب فرمائیے، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو روحانی بیماریوں سے بھی اے اللہ شفا عطا فرمائیے، اے اللہ اور جسمانی بیماریوں سے بھی شفا نصیب فرمائیے، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرمائیے، اے اللہ جو نہ مانگ سکے اور ہمارے لیے ضروری ہے اے اللہ بغیر مانگے ہی وہ ہمیں عطا فرما دیجئے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ وعلماء امتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔